رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تو آج کی گفتگو جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ روکا تھا، چہل حدیث امام خمینی، اس کے ذیل میں ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم تحلیہ کی منزل پر پہنچتے ہیں، یعنی اپنے نفس میں سے خراب صفات کو نکالنے اور اپنے نفس کو ان سے پاک کرنے کے بعد جب صفات حمیدہ یا نیک خصائل کا نفس میں داخل کرنا اور نفس کو ان سے مزین کرنا، جب اس کی باری آتی ہے، تو اس میں ہم نے کئی صفات کی بات کی، اور اب ہم تقریباً اپنے آخری مراحل سے نزدیک ہوتے ہوئے، پچھلی دفعہ میں بات کر رہا تھا آپ سے صفت علم، کہ علم کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا. اور علم کی صفت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو حقیقت اس کے قلب پر آشکار ہو جائے، کھل جائے، اس کے سامنے خاضع اور خاشع ہو، یعنی پھر اس کے بعد عقل والی منزل سامنے آتی ہے کہ انسان اس راہ پر عمل کرنا شروع کرے. لیکن عمل کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ جو کچھ علم حاصل ہو گیا ہے اس کے سامنے قلب جھکے، کہ جس کو بالفاظ دیگر ایمان بھی کہا جا سکتا ہے، کہ یعنی جس چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے اس سے دل کی گرہ بند جائے، اس پر قلب ایمان لے آئے، تبھی اس کے سامنے جھکے گا اور تبھی اس راہ پر چلنے کی ایفرٹ کرے گا. تو ہم آپ کے سامنے جو بات کر رہے تھے وہ تھی کہ حدیث نمبر 23 اور 24 کے حوالے سے، اور اس میں جو گفتگو تھی ہماری وہ یہ تھی کہ پہلا تو یہ کہ علم کیا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ علم کہ جس سے کسی کو مفر ممکن نہیں ہے، جس کسی کے لیے اس سے گریز فرار ممکن نہیں ہے، وہ آیات محکمات ہیں، فریضہ عادلہ ہیں اور سنت قائمہ ہیں. اور پھر علم حاصل کرنے والے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ علم حاصل کرنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اور اس میں امام علیہ السلام جو حدیث نمبر 23 ہمارے سامنے تھی، جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی معرفت حاصل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ علماء کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ علماء کے طلبگار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوں اور دین میں خاص طور سے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم ہدایت چاہتے ہیں. تو اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام طالبان علم اور تمام افراد جو لباس علماء میں نظر آتے ہیں، اگرچہ کہ حقیقتاً علم کا کوئی لباس نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں علم کے لحاظ سے کچھ مخصوص افراد جو ہیں وہ، یعنی مخصوص حلیے یا مخصوص لباس علم سے منسوب کر دیے گئے. تو بہرحال جو علماء ہیں یا علم کے لباس میں نظر آتے ہیں، امام علیہ السلام ہم کو وارن کر رہے ہیں، ہوشیار خبردار کر رہے ہیں کہ سب ایک مقام اور ایک معیار پہ نہیں، سب تمہیں ہدایت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ان کی اکثریت کی انٹینشنز اور پلانز تمہارے بارے میں کچھ اور ہیں. تو ان کی نشانیوں سے دیکھو، غور کرو ان کی نشانیوں پر، ان کے اعیان پر اور ان کی صفات پر، اور ان کی معرفت حاصل کرو. اور پھر اس میں آپ نے تین اقسام میں ان کو ڈیوائیڈ کیا کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو جہالت اور جھگڑے کے لیے، یعنی وہ کانٹینشنز اور ایشوز کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور خود بڑے بنتے ہیں، اور ان کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ وہ دکھائیں گے اپنے آپ کو کہ وہ بہت زیادہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، صاحب خشوع ہیں، لیکن ان کے اندر پرہیزگاری نام کی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی. تو ایسوں کے لیے امام علیہ السلام کی طرف سے وعید ہے کہ خدا اس کی ناک کو رگڑ دے گا ذلت میں اور اس کی کمر کو توڑ دے گا. پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے قد کو طولانی کرنے کے لیے معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے علم کے پیچھے جاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں, یہ چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں, میٹھی ملائم زبان سے لوگوں سے بات کرتے ہیں, لیکن جب اپنے برابر کے لوگوں میں ہوتے ہیں یا اپنے سے نیچے کے لوگوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے لہجے کچھ اور ہوتے ہیں, اور جب یہ اغنیا اور عمرا کی صحبت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا لہجہ اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کے جسچرز کچھ اور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے حلووں کو, یا اگر بعض آگے چل کے بھی بیان کیا کہ یا تو یہ لحلوائہم ہے یا لحلوانہم ہے. اگر لحلوائہم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو ان کو مطلب حلوہ آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے, کہ ان کے پاس سے یہ میٹھی میٹھی چیزیں اور ان کے سرمائے سے استفادہ کرنے کے لیے ان کی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی مرضی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں عمرہ اور اغنیا کی. اگر حلوہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے باقاعدہ یہ اجرت لیتے ہیں, یعنی ان کے پیڈ, ایسے علماء ان کے پیڈ امپلائیز ہوتے ہیں ان فیکٹ, کہ جو ان کے پیسے لیتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں, ان کے من پسند فتوے گڑھتے ہیں, اور نتیجے میں ولی دین ہی حاتمن, اور ان کے دین کو تباہ و برباد و شکستہ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ مثال کے طور پر اگر شریح قاضی نے یزید کے ساتھ اور بنو میہ کے دربار میں اگر اس نے ان کے دیے ہوئے مال و دولت کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جہاد اور ان کے قتل کا فتویٰ دیا, تو کیا اس نے دین کو بچایا؟ تو یہی چیز امام فرما رہے ہیں, ولی دین ہی حاتمن, دین کو تباہ و برباد اور شکستہ کرنے والے ہیں, اور یا ان کے دیے ہوئے اجرتوں کو ہضم کرتے ہیں یا ان کے حلووں کو ہضم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہے کہ جس کو خدا اندھا کر دے اور علماء میں سے اس کے آثار کو مٹا دے. اور تیسرے قسم کے لوگ جو ہیں جو صاحب الفقہ والعقل ہیں, تو اس میں ہم نے اس پر اچھی خاصی, یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ کیونکہ جیسے اخلاق کے جب معاملات آتے ہیں تو اپنی معاملات میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ تذکر ہے. یعنی آپ اگر کسی بھی معاملے کو 10 دفعہ 20 دفعہ بھی دہرائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ ہر دفعہ آپ کو ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے. ہم اخلاقی بیانات اور معاملات کو بہت جلدی فراموش کر دیتے ہیں, کیونکہ اندر سے ہم اس بات کا ارادہ کم رکھتے ہیں کہ اس کے مطابق اپنے آپ کی تہذیب کریں یا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں. تو اس لیے میں بار بار مسلسل اس کی تکرار آپ کے سامنے کر رہا ہوتا ہوں کہ تاکہ یہ باتیں ہم فراموش نہ کریں, یہ اہم امور جو ہیں فراموش نہ کریں. تو اب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا کہ علم کی 3 قسمیں کون سی ہیں اور طالبان علم کی 3 قسمیں کون سی ہیں, اور اس کے ذیل میں جو امپورٹنٹ باتیں اور معاملات ہیں وہ بھی. اچھا, اب میں جو حدیث میں جو امام خمینی نے جو باتیں بیان کی ہیں میں آج اس کو بیان کر کے اور یہ پھر ٹاپک ہم کلوز کر دیتے ہیں انشاءاللہ آج, صفت علم والا. تو یہ فرماتے ہیں جس میں ایک بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ ہے مرا اور جدال. مرا کا مطلب یہ ہے کہ انسان جھگڑالو ہو, یعنی انسان اس قسم کی, اچھے جھگڑالو کا مطلب دیکھیں ایک بات بہت اچھے طریقے سے ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک صفت ہے لیکن اس صفت کو ظاہر کرنے کے طریقے ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں, اور ویسے بھی جو विजडम ऑफ लाइफ है, उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप फसाद की बात करें तो फसाद का मतलब अगर कोई बिल्कुल ही मतलब लो लेवल का शख्स है तो वो जो फसाद मचाएगा वो अपनी जबान बदकलामी करेगा, बेहुदापन करेगा, गरेबान पे हाथ डालेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, ये उसके फसाद मचाने का तरीका है। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा इंसान उसको फसाद फैलाना है वो कभी भी ये तरीके अख्तियार नहीं करेगा। उसके फसाद फैलाने के तरीके इंतहाई मुहज्जब और सोफिस्टिकेटेड होंगे। ये बात हमें बहुत अहमियत के साथ जहन में रखनी है। तो इसलिए जब बात होती है मिरा की, जदाल की, खुसूमत की, यानी झगड़ा, लड़ाई, फसाद, इश्यूज क्रिएशन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर शख्स जो है वो एक दूसरे के गरेबान पे हाथ डाल रहा है या गालम गलौज कर रहा है, ये बात नहीं है। तो इस बात को जहन में रखना है कि ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है इसकी असल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी इसका असल मामला ये है कि वो काम या वो बात की जाए जिसकी वजह से लोगों के जहन परागंदा और मुंतशिर हो, एम्बिग्यूटी बढ़े, कंफ्यूजन में इजाफा हो, लोगों के दरमियान तफरके और इख्तलाफात के बीज बोए जाएं, और इस किस्म की जो सिचुएशन है वो माशरे में, अफराद में, सोसाइटी में परवान चढ़े। तो जब अहले इल्म के हवाले से ये खुसूमत और मिरा और जिदाल की बात की जाती है तो आप ये किसी फिश मार्केट में खड़े होकर दो बहस करने वाले या रबिश लैंग्वेज यूज करने को नहीं इससे तसव्वुर कीजिएगा। इन्हें उनकी जो खुसूमत है, मिरा है, जिदाल है, उसकी नौइयतें बिल्कुल कुछ और होती हैं। और इसी बात का इमाम अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं कि वो जाहिरन ऐसे लोग बड़े हलीम और बुर्दबार नजर आते हैं, बार बार अपनी आजिजी और इनकसारी और अपनी लोगों से मोहब्बत और उनका ख्याल और इन सब रवैयों का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ भी वो बात करते हैं, जो कुछ भी वो काम करते हैं, उसके नतीजे में लोगों के दिल न जुड़ते हैं, ना उनके माइंड्स क्लैरिफाई होते हैं, और ना उनकी जिंदगी में किसी किस्म की रोशनी आ पाती है। क्योंकि दीन का असल मकसद जिंदगी को रोशन करना, दीन का असल मकसद इंसानों को इस्तलाहात से, टर्मिनोलॉजी से, मुख्तलिफ किस्म के डूज एंड डोंट से लोडेड करना नहीं है। कि जिस तरीके का दीन हमें बहुत ज्यादा एक हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो ये कि इन्हें आदमी जब उस दीन को कबूल करता है, आप खुद इस बात को अपने आप से सवाल करें और देखें कि जिस तरीके से दीन हम कबूल करते हैं या दीन सिखाया जाता है उसके बाद हम अपने को हल्का फील करते हैं या बोझल महसूस करते हैं। यानी हमें ऐसा लगता है कि ये मुझे कोई ऐसी चीज मिल गई है जिसने मेरे नफ्स पर पड़ी हुई जंजीरों को तोड़ दिया है, मुझे आजाद कर दिया है, मुझे अब रोशनी ज्यादा नजर आने लगी है, या आपको ये फील होता है कि ओ जिंदगी के इतने सारे बोझों में एक और बोझ का इजाफा हो गया। पहले ये जिंदगी के मसाइल कम थे कि अब एक और चीज मसाइल उसमें और ऐड हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
लोग उसको उसी फेरिस्त में शामिल कर देते हैं कि ये तो आप कम्युनिटी कर लिया, उसके अंदर तफरका दरबार है। एक आम आदमी इस चीज को कभी कभार उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि जहाँ पे दो उलमा खड़े होकर बात कर रहे हो और इस दरमियान उसके बाद आप इस ये सोचे कि या कि ये जिदाल है या ये बिल्कुल सही है, तो यानी इस चीज को कैसे
देखिए। मेरा ख्याल में जो है ना, जो जितनी मेरी समझ है वो ये है कि जो भी आलिम हक होता है या जिसे कहें कि अगर उससे अगली स्टेज जो आलिम रब्बानी है, वो कभी भी ऐसी बात करता ही नहीं है कि जिसकी वजह से माशरे में तफरीके बढ़ें या वो खुद नहीं करता। ठीक है, देखें दो बहुत अहम बातें। एक अहम बात यह है कि आप ये कहें कि जनाब लोगों की वजह से सोसाइटी मेसअप होती है, और एक बंदा एक आलिम है कि जो आपको उस मेस में रहने का तरीका सिखाता है, ठीक है, उसको भी बाज औकात लोग ये गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं कि वो भी मेस क्रिएट करने में कोई हिस्सा डाल रहा है, ठीक है, एक ये बात हो सकती है, लेकिन वो खुद ये काम कभी नहीं करता। तो जो भी हकीकी आलिम होता है ना, वो कभी भी ऐसी चीज को इनकरेज नहीं करता। यानी जैसे देखे, मैं अगरचे कि ये कोई बहुत अच्छी वो नहीं है बात, लेकिन ये मेरी नजरों देखी की बातें कि एक जमाने में और अभी भी ये बातें होती हैं कि जैसे हम जैसे नादान लोग जो होते हैं वो उलमा मुश्तहिदीन में ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, उनमें ग्रुपिंग कर देते हैं कि फला आयतुल्ला जो है वो ये और फला आयतुल्ला ये और फला ये। लेकिन आपने कभी भी उनके मुंह से ऐसी कोई बात सुनी है? ये जो नीचे के जो लोग हैं कि जो इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं और आपस में मतलब वो कि जो जिसे मैं कहता हूँ कि शायद बी और सी लेवल के उलमा भी उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल के मुश्तहिदीन है, कभी उन्होंने ऐसी कोई बात की है कि ये फला साहब जो है ये सही नहीं है, फला गलत काम कर रहे हैं, फला गुमराह हो गए हैं, फला खत हक हट गए, ठीक है। तो जो भी हकीकी आलिम होता है ना, उसकी पूरी रविश और अप्रोच ही यही होती है कि आप अगर उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे हिदायत हासिल करेंगे, तो वो हमेशा आपको जुड़ने की तरगीब देगा। वो कभी भी आपको इस किस्म की बातें नहीं करेगा कि फला साहब ऐसे उनके पास मत बैठो। वो आपसे कहेगा कि भाई देखो ये उसूल है, ये मैं आपको बताता हूं, इस उसूल पर आप परखो, खुद परखो, खुद समझो, जहां तुम्हें इसके खिलाफ नजर आए तो समझ लो कि ये रास्ता खुदा का रास्ता नहीं है, फिर खुद फैसला करो। तो ये तो एक मुनासिब बात है ना, अगर इसको आप उसमें ले जाएं, और लोग ले जा सकते हैं कि नहीं ये तो इशारों किनायों में फलां पे तंज कर रहे हैं, वो बहरहाल वो रेफरेंसिंग जा सकती है उस तरफ, लेकिन वो ये काम कभी नहीं करेंगे कि जो जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम से जो हारिस हमदान ने आके जब कहा था, तो इमाम अली ने फरमाया था ना कि तुम्हारी असल प्रॉब्लम क्या है, कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि पहले तुम लोगों को अहले हक के नाम से एक कैटेगरी में डालते हो, उनका तायुन करते हो, और फिर लोगों की बिना पर हक का फैसला करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से तो तुम्हें कभी भी हक समझ में नहीं आ सकता, हमेशा ऐसी झगड़े जदाल और उसमें ही पड़े रहोगे। तो अब ये फरमाते हैं कि ये जो मामला है ना, कहते हैं कि हमने इसमें बहुत दफा पिछले उसमें भी, अगर आपको याद हो कि जो हदीस अव्वल थी जिहाद नफ्स, उसमें भी मैंने इस बात को कहा था कि रसूल खुदा ने फरमाया कि जो ये झगड़े यानी इस जिदाल की बात में आता है, उसमें आता है फहरिस्त में, चाहे वो खुद हक पर ही क्यों ना हो, तो वो हमसे नहीं है। यानी कि ये झगड़े बहसबाजी नहीं करना है, चाहे तुम हक पे ही क्यों ना हो। समझाना अमर बिल मारूफ नहीं अज मुनकर अलग बात है, झगड़ेबाजी अलग बात है कि इश्यूज क्रिएट हो जाएं, लोगों में डिविजन्स पैदा हो जाएं, ठीक है। और हम जाहिर है कि हम इसी बात पर फख्र भी करते हैं, फख्र करते हैं ना कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से कयाम नहीं किया, इसी की बात करते हैं ना, और क्या बात करते हैं कि जब खिलाफत के हवाले से जो हुआ तो इमाम अली क्यों खामोश थे, इसी वजह से खामोश थे ना कि अगर वहां मैंने इकदाम कर दिया, कयाम कर दिया, तो उम्मत डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक सेमी मतलब पॉल्यूटेड स्टेट फिर भी बेहतर है बनिस्बत उम्मत को तकसीम करने के। इमाम हसन की हम किस बात पे फख्र करते हैं, सुलह पे, ठीक है, लेकिन उस चीज को जब अमल करने का वक्त खुद आता है तो वहां हमारा अमल कुछ और हो जाता है, वहां हम जो है वो अपनों ही के गरेबान पर हाथ डालने को और उन्हीं के बारे में फजूल जुमले कहने को, किरदार कुशी करने को, उनमें से हर चीज को ऐन सवाब और खुशनुदी खुदा का बाय समझ रहे होते हैं। यानी कि वहां पर हमें ये तौफीक हासिल नहीं होती है कि हम उसके पास जाएं और मोहब्बत से बात करें, हम उसके पास जाएं और पहले उसको नरमी और मुलायमत से दावत दें, ये सब हमें कोई तौफीकात नहीं हासिल हो रही होती। ठीक है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव, और इस वजह से इन्होंने इसको बात को काफी बयान किया इसमें, तो मैं आज चाह रहा था कि इसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ दूं। तो ये कहते हैं कि ये मिरा और जिदाल जो है ना, इसके मफासिद बहुत हैं, और मैं कुछ हदीसें बयान करता हूं कि जिससे इसको और एलेबोरेट कर दिया जाए। काफी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इय्याकुम वल मिराअ वल खुसूमता, तुम पर लाजिम है कि तुम मिरा से यानी जदाल से और खुसूमत, खुसूमत यानी जो झगड़ा, खसम यानी उसमें गुस्से वाला झगड़ा जो होता है कि जिसमें गुस्से वाली बात आती है, टेम्पर हाई हो जाते हैं एक वो वाली, तो मिरा और खुसूमत से परहेज करना तुम पर वाजिब है। फ़इन्नहुमा युमरिदानिल कुलूबा अलल इख्वान, अब इस जुमले को गौर कीजिएगा, क्योंकि ये दो सिफात तुम्हारे भाइयों के बारे में तुम्हारे दिलों को मरीज बना देंगी। अभी क्या अजीब जुमला इस्तेमाल किया इमाम अली ने सुना, अलल इख्वान तुम्हारे भाइयों के मुतालिक और बारे में तुम्हारे, यानी क्या मतलब तुम्हारे दिल मरीज हो जाएंगे, यानी कभी तुम्हारे दिल में उनके बारे में अच्छी बात ही नहीं आएगी। फिर अपने मोमिन भाइयों के, इन्नमल मोमिनून इख्वातुन, के गले पे छुरी फिर जानी है इस तरीके से, कि जब भी सोचोगे अपने भाइयों के बारे में तो बदजनी, बदगुमानी, बुरे से सोचोगे। ठीक है, अगर आपको याद हो, एक मैंने पहले भी जिक्र किया था, सूरह हशर की एक आयत है, उसको भी कुनूत में अगर खुदा याद रखे, याद दिलाए, तो उसको पढ़ा करें। मैं काफी कोशिश करता हूँ इस आयत को पढ़ने की, और ये कि खुदा वाकयन उसकी हकीकत अता करे। सूरह हशर इज्तिमाइयात के हवाले से बहुत लाजवाब उसके अंदर बयान आते हैं। इसमें ये है आयत नंबर 10, और इसमें पहले बात है मुहाजिरीन की है, अंसार की है, फिर उनके बाद ताबेईन की है, अगर उसको कि वल्लजीना, ये कौन लोग हैं कि जो हिजरत करने वालों के बाद आए, और कहते हैं वल्लजीना जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए, यकूलूना, और अल्लाह से क्या दुआ करते रहते हैं, रब्बना गफिर लना वले इख्वानना लजीना सबकूना बिल ईमान, ए हमारे रब, हमारी मगफरत कर और हमारे उन भाइयों की मगफरत कर जिन्होंने ईमान में हम पर सबकत की, हमसे पहल की, चाहे वो दर्जे के लिहाज से सबकत हो, चाहे टाइम के लिहाज से सबकत हो उस जमाने, और वला तजअल फी कुलूबेना गिल्लन लिल्लजीना आमन, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए गिल यानी कोई भी कजी, कोई भी रिसेंटमेंट मामूली सा ना बाकी रहने देना। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है कि हम लोगों के दिलों में जो ये इस किस्म की कदूरतें पैदा होती रहती है ना आपस में, तो उसके दूर करने के लिए बहुत प्यारी दुआ है। आयत नंबर 10 सूरह हशर कि रब्बना ला तजअल फी कुलूबेना गिल्लन लिल्लजीना आमनू, कि मामूली सी भी रंजिश, रिसेंटमेंट, बदगुमानी, बदजनी अहले ईमान के लिए हमारे, और जो इन्हें हमारे बरादरान दीनी में जो हम पर सबकत करते हैं उन पर हमारा सलाम। कोई हसद की बात नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है, नेगेटिव फीलिंग्स की बात नहीं है। तो आप फरमा रहे हैं कि ये दो चीजें जो हरकतें हैं, मिरा और खुसूमत, ये तुम्हारे कुलूब को मरीज बना देंगी तुम्हारे भाइयों के बारे में। यम बतो अलई हुमन निफाक, और इन्हीं दोनों की जड़ों पर निफाक का पौधा उगता है। ये मिरा और खुसूमत की नऊज़ु बिल्ला जो आदत पड़ जाए किसी को, झगड़े और जिदाल, और फिर मैं वही कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुहला के तरीके से बहस करना है, इसका मतलब है कि नफ्स में खुदा ना खास्ता ये एक क्वालिटी पैदा हो जाए कि हर बात में नेगेटिव, हर एक के बारे में जो सोच है वो मनफी हो, और اس حوالے سے جو ہے نا کہ چیزیں ایشوز کریٹ کرنا زبردستی ہے کہ بس مومنین یا لوگ جو ہیں ان کی برائی زیادہ سے زیادہ سامنے آئے بنسبت اچھائی کی. تو یہ دونوں کون سی عادتیں ہیں اور یہ دونوں کون سے اعمال ہیں کہ جن پر یمبت علیہم النفاق, ان پر سے نفاق کا پودا اگنا شروع ہوتا ہے, یہ وہ جڑیں بن جاتی ہیں تمہارے دلوں میں. پھر فرماتے ہیں کہ کافی ہی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والخصومتا, تم پر لازم ہے کہ تم خصومت سے پرہیز کرو. فَإِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبِ وَتُعْرِفُ النِّفَاقِ وَتَكْسِبُ الضَّغَائِنِ, اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ خصومت میں مشغول ہو گئے تو یہ دل کو اپنے آپ پہ مشغول کر لیتی ہے, یعنی دل میں اس کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا ہوگا, تمہارا دل اور دوسری چیزوں کو سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جائے گا, قلب کو اپنی طرف مشغول کر لے گی, اس کی وراثت نفاق ہے اور اس کی کمائی کینہ پروری ہے. اس سے حاصل کیا ہوگا, اس کی کمائی کیا ہے کہ دلوں میں کینہ اور کدورتیں پروان چڑھیں گی, اور اس کی وراثت یعنی اینڈ میں تمہارے ہاتھ میں اس کا سرمایہ کیا ہوگا, نفاق منافقت. اور اسی طریقے سے, اور میرے خیال میں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ پہلی جہاد میں نفس میں یہ آ چکی ہے کہ کافی ہی میں امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ایاک و ملاحات الرجال, آپ پر لازم ہے کہ لوگوں سے بحث کرنے سے پرہیز کریں. یعنی یہاں پر خصومت کا لفظ نہیں ہے, مرا کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ جو باہمی آلٹرکیشن جس کو ہم کہتے ہیں, زیادہ آرگیومنٹیشن, اوور آرگیومنٹیشن, اس سے بھی پرہیز کریں. اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ دلیل دینے کے بعد بھی بحث مباحثے پر آ رہا ہے تو آپ کہیں علیک السلام, تم پر سلام ہو, خدا تمہاری ہدایت کرے, خدا تمہیں نیکی کی توفیق دے, مجھے بحث نہیں کرنا, مجھے جھگڑا جدل نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں جیسے کہ آئمہ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو فوری نتیجہ آئے گا وہ دو باتیں سامنے آ جائیں گی. پہلی بات سامنے آ جائے گی کہ دل اس میں مشغول ہو جائے گا, یعنی ایون نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے نا تو پوری نماز اسی بحث میں گزر جائے گی. یہ تجربے ہم سب کر سکتے ہیں کہ پوری نماز اسی بحث کے ہی اس میں گزرے, خود ہی انسان اپنے دماغ میں پوری بحث کو ریکریٹ کرنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے یہ وہ یہ کہہ رہا تھا, میں یہ کہوں گا, پھر وہ یہ کہے گا, پھر میں یہ کہوں گا, اور پوری آپ کی نماز عبادت سب صاف. تو قلب اس میں مشغول ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں کمائی کیا ہوگی, کینہ اور کدورت, ٹھیک؟ تو ہرگز نہیں کرنا. تو اس بات کی تفصیل کہ یہ میرا اور خصومت دل کو مریض کرتا ہے, انسان کو دوستوں اور اپنے دینی بھائیوں سے بدزن کرتا ہے, دل میں نفاق کا بیج بوتا ہے. اور پھر کیا, یعنی کہ وہی بات ہے کہ جو ہم آپ سے ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو اعمال ہیں وہ ظاہر ہے کہ باطنی صفات کی بنیاد پر ہی نمودار ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا, اس کا نتیجہ وہی ہوگا کہ جو آج ہم مثال کے طور پر پاکستان جیسے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, یا اور دیگر اسلامی ممالک میں, اگر آپ ایون اسلامک کنٹریز کی بھی بات کر لیں تو اگر ایک ملک کو آپ ایک فرد سمجھ لیں تو ان کے درمیان بھی یہی حال ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور کدورتیں اور بدزنی اور بدگمانی برمار ہے, لیکن نیکی اور حسن زن اور ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یعنی کہ جو باطن میں یہ سب پیدا ہو جائے گا تو ظاہر میں بھی, ظاہری زندگی میں بھی وہی سب نمودار ہوگا, سوسائٹی بھی وہی بنے گی, ہمارے اعمال بھی اسی حساب سے مینیفیسٹ ہوں گے, ایوالو ہوں گے, نظر آئیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ برے اعمال کے اثرات, اب یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ برے اعمال کے اثرات قلب میں زیادہ جلدی اور زیادہ شدت سے پیدا ہوتے ہیں بنسبت اچھے اعمال کے اثرات کے. اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ اصل چیز تو صفت ہے نا, لیکن صفت کے لیے ہم لوگ جس چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ اعمال ہے زیادہ تر, کیونکہ ہماری صفات جو ہیں وہ حقیقتاً ہماری معرفت سے کم پیدا ہوتی ہیں. ہماری معرفت میں اتنی ڈیپتھ اور اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی یوزولی, جبکہ حقیقتاً رستہ وہی ہے. حقیقی رستہ صفت پیدا کرنے کا معرفت ہے کمبائنڈ ود عمل, لیکن ہمارا جو معرفت کا والا معاملہ ہے وہ کافی کمزور رہتا ہے, اس پر ہماری محنت بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو ہمارے پاس جو ہے لا محالہ ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے اعمال کے ذریعے سے اچھائیوں کو پش کریں اپنے قلب کی طرف, اور پھر اس بات کی امید کریں کہ ہمارا قلب کچھ تھوڑا 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 کر کے اثرات اس میں ٹرکل ڈاؤن ہوتے جائیں, ابزارب ہوتے جائیں, اور پھر کچھ اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. اگرچہ کہ یہ بہت ویک وے ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بھی اعلیٰ صفت بطور ملائکہ پیدا نہیں ہو پاتی پوری زندگیوں میں, کیونکہ ہم جب تک اس معرفت اور بندگی, عبادت نہیں بندگی, معرفت اور بندگی کی راہ سے جو صفات پیدا ہوتی ہیں ان کی بڑے قوی اثرات ہوتے ہیں اور بڑے گہرے نقوش ہوتے ہیں. تو بہرحال تو ہم اعمال کے ذریعے سے, اعمال کے اثرات سے اپنے قلب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نیک عمل کا اثر قلب پر بہت ویک ہوتا ہے, اس کا امپریشن. برے عمل کا اثر دل میں جلدی بھی ہوتا ہے اور زیادہ شدید بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے دو وجوہات ہیں. اس لیے کہ انسان عالم طبیعت کی پیداوار ہے, لوگ دنیا کے بیٹے ہیں. امام علی علیہ السلام کے جو جملے کہ لوگ ابناء دنیا ہیں, دنیا کے بیٹے ہیں, اسی مٹی سے اسی اس سے اٹھے ہیں, اور طبیعت جو ہے اس کی پیداوار ہے, اور مینلی وہی ہے جو ان کو پہلے نظر آتی ہے یا جو ان کا مین سورس آف کنٹیکٹ ہے. اور نمبر ٹو ریزن کیا ہے کہ ہماری شہوت اور غضب کی طاقتیں ہماری عقل کے ماتحت نہیں ہیں. یہ دو باتیں تقریباً ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں کہ ہمارا مین پوائنٹ آف کنٹیکٹ میرا فزیکل سیلف ہے, اور میری عقل میری شہوت اور غضب کو کنٹرول نہیں کرتی, اس پر حاکم نہیں ہے. تو اس بنا پر اگر میں کوئی بھی خدا نخواستہ برا عمل کروں گا تو اس کا اثر, کیونکہ اس کے جتنے بھی آپ کہہ لیں نا بائسز, اور جتنے بھی اس کو مزید انہانس کرنے والے فیکٹرز ہیں, وہ آلریڈی موجود ہیں وہاں پہ, کہ اگر وہاں پر ایک قطرہ گرے گا تو وہ فوراً اس کے اثرات بہت زیادہ شدید ہو جائیں گے. جبکہ اگر ہم نیک عمل اپنے قلب کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں, یعنی کبھی شہوت آڑے آتی ہے, کبھی غضب آتا ہے, کبھی فزیکل باڈی آتی ہے, کبھی فزیکل سیلف سے پیدا ہونے والے مسائل سامنے آتے ہیں, اور وہ جو ہمارے نیک عمل کا جو اثر جا رہا ہوتا ہے ہمارے قلب میں, وہ ان میں کہیں پھنس پھنسا کے اکثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں, اور یہ بڑا اہم بات ہے جو فرماتے ہیں کہ, اور کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ شیطان بنی آدم کے اندر خون کے طریقے سے روان ہے. یہی وہ مسئلہ ہے, یعنی کہ بنی آدم کے خون میں جو چیز دوڑ رہی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ جو شیطنت کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہے, شیطان کے پھینکے ہوئے تیر اس پر بہت جلدی اثر انداز ہو جاتے ہیں, اور جو چیز ملکوتی یا ملائکہ والی ہے وہ ساری بلاک ہو جاتی. تو حدیث میں ہے کہ شیطان خون کے طریقے سے, ان شیطان یجری مجری الدم من بنی آدم, کہ خون کے طرح بنی آدم کے اندر جاری ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اب یہاں سے ایک نیا نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لازمی ہے کہ ایک تو یہ کہ بری عادتوں سے بچو، برے اعمال سے بچو، اور اس سے بھی اس کے ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ برے اور بدخلق انسانوں کی صحبت سے بچو. کیونکہ چاہے تمہارا برا عمل ہو یا برے انسانوں کی صحبت ہو، یہ دونوں ایک جیسا اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بلکہ جہاں تک اگر شاید میں کہوں تو وہ جو بری صحبت ہے وہ اور زیادہ اس کے اکثر اوقات مسائل جو ہے نا بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر یہ جو برائی کی صفات ہیں، اور خاص طور سے خصومت اور میرا اور کینہ اور کدورت اور عداوت اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ برے لوگوں کی صحبت اس کو بہت زیادہ ملٹی پلائی کرتی ہے، اس کے افیکٹ کو ایمپلیفائی کرتی ہے. تو کافی میں امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينبغي للمرء المسلم ان يؤاخي الفاجر، کہ کسی بھی مسلمان مرد کو نہیں جانا چاہیے کہ وہ کسی فاجر کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم کرے. اچھا، اخوت کا رشتہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخوت کا رشتہ قائم کرنے کا مطلب جو ہوتا ہے کہ مینلی یو لفٹ یور گارڈز. ٹھیک ہے، یعنی جس سے آپ کی دوستی ہے یا بھائی چارگی ہے اس میں، اور جس سے اجنبیت ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کسی اجنبی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ اپنے مطلب ایک شیلڈ ہوتی ہے سامنے، آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں، دوستوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، یا جو دین کا کیا ورڈ ٹرم ہے کہ جن سے آپ کی بھائی چارگی کا رشتہ ہے، ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ گارڈز لفٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے کوئی تیر چلایا جائے تو وہ ڈائریکٹ جا کے پھر قلب میں پیوست ہوتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی فاجر سے مواخات قائم کرے، اس سے بھائی چارگی، یعنی اس کی صحبت اختیار کرے. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَهُ فِعْلَهُ وَيُحِبُّ أَن يَكُونَ مِثْلَهُ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کام کو تمہارے سامنے مزین کر کے سجا بنا کے پیش کرے گا، اور اس بات کو محبوب رکھے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ، اس کی طرح ہو جاؤ. وَلَا يُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَلَا أَمْرِ مَعَادِهِ. اور جو فاجر اور فاسق انسان ہوتا ہے، نہ وہ تمہاری دنیا کے امور میں تمہارا مددگار ہوتا ہے، نہ تمہاری آخرت میں تمہارا ساتھی ہوتا ہے. وَمَدْخَلُهُ إِلَيْهِ وَمَخْرُجُهُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْءٌ عَلَيْهِ. تو یعنی اس کے پاس آنا جانا جو ہے سوائے شائن، یعنی ذلت، رسوائی، بدنامی، یہی ان دا اینڈ حاصل ہوتا ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اہم ہے. پھر یہ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مرد مسلم کو کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فاجر اور احمق اور جھوٹے ان کی صحبت کو طلب کرے. فاجر، احمق اور کذاب. کذاب بھی جو ہے، کذاب اور کاذب میں تھوڑا فرق، یعنی کذاب جو بہت زیادہ جھوٹا اور جھٹلانے والا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان تین کی صحبت سے اپنی زندگی کو پاک کرو، ایسے کسی کی صحبت میں نہ بیٹھو. فاجر، فاجر کا مطلب پتہ ہے نا، فاجر یعنی جو حدوں سے نکلنے والا ہوتا ہے. فاسق و فاجر کلوز میننگ ہے, لیکن دونوں کے اندر جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے, فجرا, جیسے پانی پہاڑ کو یا کسی اس کو رکاوٹ کو پھاڑ کے جو باہر نکلتا ہے نا, وہ فجر ہے. تو فاجر انسان کون ہے کہ جو دین کی مقرر کی ہوئی حدود کو پھاڑ کے باہر نکل جائے, اس کی نظر میں دین کی معینہ حدود و قیود کی کوئی اہمیت نہ ہو, پرواہ نہ ہو. اور اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ نہ تمہاری دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ. ایسا شخص تم کو سوائے لہو و لعب میں اور خرافات میں پزانے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا, نہ تمہیں دنیا میں بینیفٹ دے گا نہ آخرت میں. تو اہل معصیت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یا جس جگہ معصیت خدا ہو وہاں پر بیٹھنے کی ممانعت, دشمنان خدا کے ساتھ ربط ضبط, ان سے ملنے جلنے, ان کی مخالفت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اخلاق, اعمال اور احوال انسان کے نفس پر اثر انداز ہوں گے. اور اہم یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال و افعال بھی پھر انسان کے قلب پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا کہ یعنی اس میں آپ دیکھیے کیا بات بیان کر رہے ہیں, کہ ایک تو یہ کہ انسان خود گڑبڑ کام کر رہا ہے, دوسرا یہ کہ جو اس کے ارد گرد صحبت ہے وہ ساری کی ساری اس خراب عمل کو ایک لحاظ سے ویلیڈیٹ کر رہی ہے اور ری انفورس کر رہی ہے. کیونکہ مومن کے بارے میں جو خاص ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن مومن کے لیے کیا ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے. یعنی مومن مومن کی اگر برائی کو دیکھتا ہے, خرابی کو دیکھتا ہے, تو پیار اور محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کرتا ہے, بدتمیزی سے نہیں. لیکن جو سب سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے جو بہترین طریقہ اصلاح کا کیا ہے, وہ بذریعہ کردار ہے. زبان سے اگر آپ کسی کو کہیں کہ اپنے طریقوں کو صحیح کر لو, اس سے کہیں زیادہ پاورفل وے ہے کہ آپ کے کردار سے لوگ درست ہوں, آپ کا کردار دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں. تو ایک تو تم خود غلط کام کر رہے ہو, اوپر سے تم نے جو اپنے گرد پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے وہ مزید, یعنی کہ ایک انسان انٹاکسیکیٹڈ ہے آلریڈی, اس کے بعد وہ اٹھتا بیٹھتا ہے کس میں, اس سارے ماحول میں جو بھنگ چرس شراب اور افیون کا ماحول ہے. تو کیا ایسے انسان کے لیے اس بات کی کوئی امید باقی رہے گی کہ اس کا قلب پاک ہو جائے اور نفس کی طہارت ہو جائے؟ ایسے انسان کے لیے کوئی ایسی امید باقی رہے گی؟ تو اسی سے پتا چل گیا کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو جدال اور خصومت میں مشغول رکھا, یعنی یہ والا کام اگر کیا کہ جو ایک بہت خوفناک, اچھا, اور اس میں یہ بات, اس کا ریلیونس کیا بن رہا ہے؟ وہ ریلیونس یہ بن رہا ہے کہ جو شخص اس جھگڑے بازی والی اور ایشو کریشن اور فتنے فساد والی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے, تو ایسے انسان کو اپنے ہم صحبت لوگ سب سے پہلے میسر آتے ہیں. آپ کبھی بھی غور کر کے دیکھیے گا کہ یعنی جب آپ کوئی اچھی بات کر رہے ہوں تو آپ تقریباً تنہا کھڑے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے دو چار لوگ ملتے ہیں جو آپ کو سننے والے ہوں یا آپ کے ساتھ چلنے والے ہوں. اور جہاں کوئی, جیسے میڈیا اس کی بہت بڑی مثال ہے, میڈیا کس بات پہ چلتا ہے؟ ایشو کریشن پہ ہی چلتا ہے نا, خرافات پہ ہی چلتا ہے نا, کہ انہیں پتہ ہے کہ جتنی زیادہ فضول بات ہم کریں گے, اور جیسے ابھی امریکہ کا جو صدر تھا اس کے بھی یہی تھا, اسے نے یہی ٹیکنیک اپنائی تھی کہ اس کو یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ زیادہ تر افراد یہی ہیں, جتنا زیادہ گھٹیا بنو انہیں اتنی ہی زیادہ اپنائیت فیل ہوگی اور اتنے ہی وہ کھینچ کے تمہاری طرف آئیں گے. تو یہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو خصومت اور مرا اور جھگڑے اور جدال اور ان سب کی جو باتیں ہیں, تو ایسوں کو اپنے جیسے لوگ سب سے آسانی سے میسر آتے ہیں. اور وہ جو اس کے گرد جو یہ خبیث صحبتیں بنتی ہیں سب سے آسانی سے بنتی ہیں, جو کہ ہم سب دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے. خلاص میں کیا اس مثالیں دوں, کہ یہ والی صحبتیں کہ جس میں بیٹھے ہیں لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں, فالتو کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں, سب باتیں ہو رہی ہیں, یہ ایسی صحبتیں سب سے زیادہ تیزی سے بنتی ہیں, بہت تیزی سے, اور لوگ جو ہیں وہ اس میں بڑے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ زبان سے جو ایسی باتیں نکلیں گی بڑی تیزی سے تمہارے دل میں پینیٹریٹ ہو جائیں گی, اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا کہ تھوڑے دنوں میں منافقت کی صحبت تمہارے اندر جڑ پکڑنا شروع ہو جائے گی, نعوذ باللہ. اچھا, اب امام صادق علیہ السلام نے صاحبان جہل و جدال, ٹھیک ہے, صاحبان جہل و جدال, یعنی جو پہلی وہ تھی طالبان علم کی صنف, وہ کون سے تھے؟ جہل والمرا, یعنی وہی جہل و جدال, جہل و مرا. ان کے کچھ علائم, یعنی ان کی علامتیں بیان کی ہیں, ان کے آثار بیان کیے ہیں. ان میں پہلی صفت کیا ہے کہ یہ لوگ مردم آزار ہوتے ہیں. مردم آزار کا مطلب کیا ہے کہ ان کی زبانیں اس بات کا لحاظ نہیں کرتی کہ کسی انسان کو یا کسی مومن کو اذیت اور تکلیف دے دیں, یعنی کسی مومن کو ایسا جملہ کہنے میں ان کو کوئی آر نہیں ہوتا کہ جس سے اس کی بےعزتی ہو جائے, جس سے اس کو تکلیف ہو, کوئی پرابلم نہیں. یہ اپنی زبانوں کے حوالے سے کہاں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں؟ جب عمراء اور اغنیاء کی صحبتوں میں ہوتے ہیں, جب ان محافل میں ہوتے ہیں, ورنہ باقی ان کو کوئی کیئر نہیں ہوتی کہ ان کی زبان کس کے دل کو دکھاتی ہے اور کیا اذیت دیتی ہے. اور دوسری علامت ان کی کیا ہے جو ابھی ہم نے بیان کی, کہ ان کے گرد جو پوری محفل بنتی ہے وہ اسی قسم کی محفل بنتی ہے, اس میں اسی معیار کی ہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور علامت کہ ان یہ اگر علمی مذاکروں میں مشغول ہوتے ہیں, علمی محافل میں ہوتے ہیں, تو وہ اس میں بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اظہار فضیلت کے لیے ہوتی ہے, یا وہی بات کہ اس میں مزید جدال کے اور فتنے کے اور ایشوز کریشن والی بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جو علمی گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ہو, اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں, اس علم کے ذریعے سے معاشرے میں روشنی آئے, اس لیے نہیں ہوتا. کہ اس میں بھی زیادہ تر یا تو شخصی گفتگو ہوگی, شخصی گفتگو کے اس میں, اب جیسے دیکھیں ایک, میں تھوڑا سا شاید آف دا کنٹیکسٹ بات ہے لیکن بہت زیادہ ایررلیونٹ نہیں ہے, کہ بعض اوقات لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جناب اپنا تعارف کرائیں, ہے نا, یعنی کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں کہ اپنا تعارف کرا دیں. اب جب تعارف ہوتا ہے, اب آج کل تو یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے کہ واٹس ایپ فورم ہے, فورم بن رہے ہیں, گروپس بن رہے ہیں, تعارف ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں تعارف میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر یہ ڈگری لی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اور میں اتنا زیادہ میری پروفیشنل اچیومنٹس یہ ہیں. تعارف میں کوئی انسان اپنی ذات اور اپنے نفس کی حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میرے گناہوں کا کیا حال ہے, میرے خدا سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ کوئی انسان یہ بات کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں 50 سال سے خدا سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ کوئی بھی یہ بات کرتا ہے کہ میں دن میں 5 دفعہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور ہر نماز میں جتنی دفعہ بھی میں کلام کرتا ہوں نا, الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں ہر دن جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں اور میں اس پہ شرمندہ ہوں. تو یہ ہیں ہمارے تعارفات. تو اسی طریقے سے جب یہ علمی مذاکرات بھی جو ہوتے ہیں, علمی مقالات بھی جو پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ شخصی باتیں ہوتی ہیں, شخصی فضیلتوں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. جی آپ کے کیا کہنے ہیں, وہ کہیں گے آپ کے کیا کہنے, ان کے یہ کمالات ہیں, انہوں نے یہ کر دیا ان کے, اور یا پھر وہی ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو بحث و جدال और इशू क्रिएशन वाली बात होगी कि जैसे हम बहुत ज्यादा उसमें देख रहे होते हैं कि बहुत सारी मतलब क्रिटिसिज्म हो रही होती हैं कि फलां जो हैं वो ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, फलां लोग उनको इस पे शर्म नहीं आती, दैट्स इट। उसके अलावा जो अलामत है इस किस्म के लोगों की कि वो जरूरत से ज्यादा हिल्म और बुर्दबारी का इजहार कर रहे होते हैं और बाकायदा जबान से कहते हैं। अच्छा, इसमें अब आप एक बात को गौर कीजिएगा कि हिल्म और बुर्दबारी यानी इंसान का तवाजो, इनकसारी, तहम्मुल, ये सब चीजें यकीनन बहुत ही आला इंसानी सिफात है, लेकिन इसका हद से बढ़ा हुआ इजहार खुद ब खुद ये बात बता रहा होता है कि इस शख्स में या इसके कल्ब में ये सिफत हकीकतन नहीं पाई जाती। इसमें बयान करते हैं कि ये जो हद से ज्यादा बढ़ी हुई हिल्म और बुर्दबारी का इजहार है ना, या शिर्क होता है, या मुनाफिकत होती है, या रियाकारी होती है, यानी इंसान नॉर्मल रहे, जो एक नॉर्मल वे होता है बिहेवियर का, हम सबको पता है कि जैसे हम नॉर्मल वे में बिहेव कर रहे होते हैं, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप झुक झुक के फर्शी सलाम करें, या जैसे हम कहें कि किसी से हैं तो 10 मरतबा आपका बहुत शुक्रिया या इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करें, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो एक प्रॉपर डिसेंट उम्दा तरीका है बिहेवियर का जो जो हमारा है, उस पर क्यों नहीं रहते? तो ये एक अलामत है कि अपने हिल्म और बुर्दबारी का बहुत ज्यादा इजहार कर रहे होंगे ये लोग। और फिर आखिर में जो बात आती है वो क्या बात आती है जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, वो ये आती है कि इमाम का ये जुमला कि खुदा उसकी नाक रगड़ दे और उसकी कमर तोड़ दे। तो हजरत का ये फरमाना ये तो खबरदार करने के लिए है या फिर बद्दुआ है, और जो भी है इसका वाकई होना जरूरी है इसलिए कि ये सादिक और मुसद्दिक की तरफ से है, और अगर बद्दुआ है तो मासूम और वली खुदा की बद्दुआ है जिसका मुस्तजाब होना यकीनी। तो अब इंसान जो इस तरीके से, और ये किसकी बात हो रही है, ये तालिबान इल्म और उलमा की बात हो रही है। अब ये ने कि ये कितना बड़ा एक जैसे आप कह लें कि मुसीबत है, हकीकतन बहुत बड़ी मुसीबत है कि जो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं या इल्म हासिल करके माशरे में आ रहे हैं उनमें ये मुसीबत मसाइल है। और इसी वजह से जो एक बात हम सब के लिए कि हम सब लोग जो अवाम है की फेरिस में आते हैं कि हमारे लिए जो बात बहुत ज्यादा वाजिब हो जाती है वो ये है कि किसी न किसी दर्जे पर बसीरत जरूर पैदा करें, कि जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इनके आयान और सिफात से इनकी मारिफत हासिल करो। तो ये हम जैसे लोगों से कह रहे हैं, वो उलमा से थोड़ी कह रहे हैं, ये हम जैसे लोगों से कह रहे हैं कि तुम पर लाजिम है कि इनके आयान और सिफात जो इनसे जहूर करता है, जो ये इनसे मैनिफेस्ट होता है, उसको अच्छे तरीके से देखो, इनकी सिफात का मुशाहिदा और मुलाहिजा करो और इनकी मारिफत हासिल करो। पानी तो फरमाते हैं कि वाय हो हम लोगों पर जो मेरा और जिदाल करने वाले फिर ये फरमाते हैं कि वाय हो हम लोगों पर जो असहाबे मेरा और जिदाल और ख्वाहिशात नफसानिया के पैरों और इस लड़ाई झगड़े वाले खुसूमत हैं, असहाबे खुसूमत में या उनकी पैरवी कर रहे, हम इस नफ्स अम्मारा के हाथों किस कदर मुसीबत में मुब्तला हैं, और ये नफ्स हमसे हाथ उठाने वाला नहीं है जब तक के तमाम नशअतों और दुनियाओं में हमको हलाक ना कर दे। इसका क्या मतलब है कि ये नफ्स जब इंसान को तबाह करता है तो फकत इस दुनिया में तबाह नहीं करता, بلکہ تمام عالمین میں رسوا کرتا ہے. من الدنیا الى القیامہ, کہ یہ جو ذلت و رسوائی ہے نعوذ باللہ, اس دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, برزخ میں بھی ہے, محشر میں بھی ہے, اور لقاء اللہ کے وقت بھی ہے. تو یہ نفس, نفس امارہ یعنی جو شیطان کے زیر اثر ہو, یہ ہر دنیا میں, تمام دنیاؤں میں ہم کو ہلاک کرنے والا ہے. اور اگر ہم اس قسم کے یعنی اس مرا اور جدال والے اس میں رہیں, یہ جھگڑے والی عادت خدا نخواستہ اپنا لی, ایشوز میں پڑنے والی چیزوں میں پڑ گئے, اصلاح طلب نہیں بنا ہمارا, ہماری توجہ اصلاح طلب نہیں ہوئی, تو پھر ہم کسی بھی وقت اصلاح نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. جو ابھی پہلے پیچھے میں نے بیان کیا نا کہ ایک نشے والا انسان اور اس کو پورے نشے کے ماحول میں بٹھائے رکھو, اور وہ اس کو کب ہوش آئے گا کسی بات کا. تو ہم کبھی بھی اصلاح نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اور اس نفس امارہ نے غفلت کی روئی ہمارے کانوں میں ٹھونس دی ہے تاکہ اس سنگین خواب سے کبھی بیدار نہ ہو سکیں جو اس دنیا پرستی کا خواب ہے.
زندگی کے اندر بھی چاہے وہ ہماری اولاد ہو, ہمارے بھائی ہوں, ماں باپ ہوں, یا رشتے دار ہوں, یا دوست ہوں, کسی بھی صورت میں جھگڑے اور جدال کی طرف ایک مومن کو نہیں بڑھنا چاہیے. اور جہاں پہ ایسا لگے کہ وہ بات آ رہی ہے اسی وقت کسی طریقے سے اس چیز کو, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ جیسے اس کے نقصانات پہ
بہت زیادہ ہے,
ایون ہماری نارملنگ کو اگر چھوڑیں, ایون نارمل لائف کے اندر بھی اس کو بالکل ہی ڈسکریج کرنا ہے.
بالکل بالکل. اور یعنی کہ دین میں جو ہے نا جہاد ہے, جدال نہیں ہے. ٹھیک ہے, جدال نہیں ہے, یعنی کہ یہ فالتو میں ایشوز کھڑے کر کے جھگڑے کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ آپ سمجھائیں, یعنی کہ جیسے قرآن کریم میں آپ دیکھیں خاص طور سے سورہ انعام کی آیتوں میں کہ انبیاء کا مقابلہ پہلے بت پرستوں کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے ابتدا میں بتوں کو بھی برا نہیں کہا, بتوں کو, یہ نہیں کہ اس کو جا کے کوئی نعوذ باللہ گالم گلوچ یا خرافات بولنا شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو افلاک اور اجرام فلکی کی پرستش کرتے تھے, کس طریقے سے آپ نے بات کی کہ یہ تارا ہے اور یہ میرا رب ہے, اور پھر ڈوب گیا, انی لا احب الافلین, پوری لاجک ڈیولپ کی اور ان کو سمجھایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے نہیں سمجھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جدال احسن, صحیح, وہ جدال احسن کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آرگیومنٹ رکھیں, لاجک رکھیں, باتوں کو سامنے رکھیں, مختلف حکمت والے طریقے اپنائیں, اور اس کے بعد بھی اگر نہ ہو تو پھر جہاد ہے, یہ جھگڑے بازی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی پھر آؤ میدان میں, اور میدان میں آنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو مقدمات طے کرنے ہوں گے. میدان میں آنے کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا, یعنی کہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے رسول خدا مکے میں بالکل اپنے ہاتھ روک کے رکھا, اتنی اذیتیں اٹھا لیں, شعیب ابی طالب کے 3 سال برداشت کیے اس نے اذیت کے, لیکن جب وہ جہاد کرنا تھا لیکن جہاد کے مقدمات فراہم نہیں ہو رہے تھے وہاں. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ مجاہدہ ہے, اور اگر جدال ہے تو جدال احسن ہے. جدال احسن کیسے ہوتا ہے؟ حکمت اور موعظے سے ہوتا ہے جدال احسن. جدال احسن یہ لڑائی جھگڑے اور بدتمیزی سے نہیں ہوتا ہے. کالنگ دا نیمس جدال احسن کا نام نہیں ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اور اسی میں نا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ ان سے اس طریقے. اور جو آیت اللہ جوادی عملی کا بہت اچھا جملہ ہے کہ جدال احسن وہ ہوتا ہے جو معقول بھی ہو اور مقبول بھی ہو. یعنی ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو خالی معقول ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے بہت سو کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن انبیاء کا جو جدال ہے وہ جدال احسن کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ معقول بھی ہے اور مقبول بھی ہے, یعنی دوسرا قبول بھی کرتا ہے اس کو, یا کوئی بھی تھوڑی معمولی سی سمجھ رکھنے والا انسان بھی ہوگا وہ بھی قبول کرے گا. وہ کوئی فلسفی بحث نہیں ہے بہت دقیق، یا کوئی میتھمیٹیکل الگوریتمز نہیں ہے کہ جو خالی اسپیشلائز لوگوں کی سمجھ نہیں آتا، یہ جدال احسان. تو بالکل جب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اس رستے پہ چل پڑے تو یہ ہوگا پھر. یعنی پہلے تو کیا ہے کہ مومنین کے خلاف کینہ، عدوت، عداوت، اور نمبر ٹو یہ وہ جڑیں بنیں گی کہ جس پر نفاق کی کھوپلیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی. جی جی لیکن اس کو بھی سمجھانا ہے، دیکھیں سمجھانا ہے، بتانا ہے، گھر والوں کے سامنے بھی آپ کو صحیح چیز رکھنا ہے. وہاں بھی ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات، لیکن وہ سختی کا مرحلہ بھی بتانے، سمجھانے، دلیل رکھنے کے بعد آتا ہے. یعنی جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ جب وہ جو مباہلہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے سمجھا دیا، دلیل رکھ دی، بات کلیئر کر دی، اب بھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک. یعنی دین میں یہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دین میں کمزوری بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو نرمی اور ملائمت اور محبت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جیسے کہتے ہیں نا ایک محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ جوتے میں ڈال کے پہن لیں. اس نرمی اور ملائمت اور محبت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. تو اگر ہم ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے جھوٹے خداؤں کے بارے میں بھی کوئی غلط جملہ نہیں کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بت شکنی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی پیار سے، محبت سے، آپ کو فطری ہدایت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. انہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے تھے، خدا نے کیا کہا تھا؟ لین، نرمی سے بات کرو، اس کو ہدایت کی طرف، شاید وہ ہدایت پا جائے. بگن یہاں سے ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں ماننا تو تمہارا انجام غرق ہے. پھر اگر نہیں ماننا تو یہ بت ٹوٹیں گے، یہ تھوڑی ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ بھی پہلو جہاد، جی پھر جہاد ہے، ٹھیک، پھر جہاد ہے، پھر مبارزہ ہے، پھر میدان ہے. لیکن یہ والی جو چیز ہے کہ یہاں پر مرا اور جدال اور خصومت کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں، بس وہ ایسے برے ہیں، وہ ایسے برے ہیں، ان میں یہ خرابی ہے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، یہ مطلب فتنے کے پوری گند کا پورا سیلاب. یہ تباہ کن ترین چیز ہے جو ہم اپنی سوسائٹی میں کر سکتے ہیں. تو کہ امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ جو دوسرا وہ ہے کہ وہ کون ہے، استطالت والختل، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عزت و برتری اور دھوکے اور فریب اس کے ذریعے سے آپریٹ کرتے ہیں. یعنی ان کا جو ہے کام کیا ہوتے ہیں کہ جو جب اپنے سے برابر والوں میں آئیں گے تو اپنی بڑائی کا اور اس کا اظہار کرنا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اپنے سے زیادہ اس میں جائیں گے تو وہ عاجز و منکسر المزاج ہو جائیں گے. تو امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی علامت کیا ہے، کہ یہ چاپلوس ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، عوام کو فریب دینے والے ہیں اپنی نیکی اور صالحیت کے ذریعے سے، حالانکہ باطن میں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. یہ لوگ بھیڑ کی صورت میں بھیڑیے ہیں اور انسان کے لباس میں شیطان ہے. یہ بدترین مخلوق ہیں اور ان کا نقصان لوگوں کے دین میں دشمن سے زیادہ ہے. یعنی دشمن لوگوں کے، مسلمانوں کے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ اس قسم کے افراد علماء کے بھیس میں لوگوں کے دین کو تباہ کرتے ہیں. ان لوگوں کی ایک صفت تو یہ کہ یہ فریب دہی ہے، دوسری واضح صفت یہ ہے کہ جن لوگوں سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے چاپلوس اور متواضع ہو جاتے ہیں، جن سے بھی مفادات وابستہ ہیں. جیسے میں پچھلی دفعہ بھی بات کر رہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کسی دولت مند آدمی کو جا کے کہ ایسی کوئی بات کہ جس سے انہیں کہ بھائی آپ نے یہ $1,00,000 کی گاڑی کیوں خریدی، میں مثال دے رہا تھا، آپ اتنے بڑے محل مینشن میں کیوں رہ رہے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی شادی پر $40,000 کیوں خرچ کر دیے ہیں، اس میں آپ نے 20 بیواؤں کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کرائی، کبھی نہیں بولیں گے یہ لفظ، کبھی ان کے زبان سے نہیں نکلیں گے. یہ بےچارے کمزور لوگوں کا شکار کرتے ہیں سارا دین ان کے لیے، مطلب جتنے بھی ہیں عذاب ثواب جہنم یہ وہ جتنے ڈراوے سب کچھ ان کے لیے، اور باقی ارادت اور محبت ادھر ہر چیز نہیں جناب آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جیسے کہہ لینا کہ کوئی بھی ان کو پرابلم آئے اسپیشلی فائنینشل میٹرز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل کے ان کو ڈی ٹور کے لیے یا مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے دین سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ایمان کو بیچتے ہیں اور ان کی دنیا سے استفادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا میں نے آپ لوگوں کو کئی واقعات سنائے تھے نا امام خمینی کے بھی، کہ خاص طور سے جب نجف میں تھے تو جس دن ان کے مصطفیٰ کی شہادت ہوئی ہے اور کافی لوگ وہ تھے، مطلب ظاہر ہے کہ ماحول ہی بدل گیا تھا پورا، اور اس میں اس وقت وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں نے آج کے دن ایک بیوہ خاتون یا کسی ضعیف اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے پاس آئیں گے، مجھے ان کو کچھ پیسے دینا ہے، وہ آئے یا نہیں آئے. ان کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی تھی کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے کوئی مسائل ہیں، ان کو مجھے کچھ رقم دینا ہے، وہ کدھر ہیں، وہ آئے یا نہیں آئے، تاکہ میں ان کو اس کو پورا کروں. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد جو ہیں کہ جب عمرہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ان کی پیشانی پر بل آ جائے کہ یہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، کہ اگر ہم زیادہ تر، میں سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں جو دنیا میں غرق ہوتے ہیں، امیر ایک لحاظ سے ہونے بری بات نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی آسائشوں میں غرق کر دیا ہوتا ہے، قیمتی لباس، قیمتی گاڑیاں، بڑے بڑے محل جیسے گھر، یہ بذات خود بہت بڑی مصیبت ہے اور انسان کو دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری. تو ان کے نفوس میں وہ طہارت اور وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ جو حقیقی ایمان کا تقاضا ہوتی ہے. تو جو واقعاً اہل اللہ ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک عام مومن کسی مومن کی خوشبو کو یا کسی انسان کی بدبو کو فیل کر لیتا ہے اس کی صحبت کو، تو اہل اللہ کو تو باطن بھی دکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں ان کی پیشانی پہ بل پڑ جائیں، لیکن جو غریب ہیں، ضعیف ہیں، محتاج ہیں، مومن ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبت اور ارادت اور وہ چیز بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی. لیکن یہ کون سے لوگ ہیں کہ یہ بالکل اس کے الٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کا وہی گروہ ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ اہل بہشت ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم تم کو جہنم میں دیکھ رہے ہیں جبکہ تمہاری تعلیمات کی وجہ سے ہی تو ہم بہشت میں ہیں، جنہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بیچ دیا اس حلوے کے پیچھے یا اس حلوان کے پیچھے. تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم وہ ہیں کہ دنیا میں ہم نے جو تبلیغ کی اس پر خود کبھی عمل نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے جیسے لوگوں سے، جن سے دنیاوی ان کو پتا ہے کہ ان سے بینیفٹ نہیں ہوں گے دنیا کے، ان کے مقابلے میں، یا اور کیونکہ ہم جنسوں میں یا کولیگز میں ایک پرابلم اور بھی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ترقی کے رستے میں رکاوٹ بھی خیال کرتے ہیں. तो उनके साथ जब बैठते हैं तो इनके रवैये बिल्कुल कुछ और हो जाते हैं, और ये उनकी अहानत करने की कोशिश करते हैं, वहां वो सारी जो उनकी खुश जबानी और खुश अखलाकी के जो जौहर जो उमरा और साहिब हैसियत इंसानों के सामने होते हैं वो सब साफ हो जाते हैं, और वहां उन पर कभी इजहार बरतरी करते हुए नजर आ रहे होते हैं, कभी अपने कौल और फेल के जरिए से उनकी तहकीर करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अब फरमाते हैं कि ये बात जान लेनी चाहिए कि अहले इल्म और जोहद तकवा के लिबास में दीनदारी मुश्किल तरीन और सख्त तरीन काम है। अहले इल्म और जोहद व तकवा का जो लिबास है, यानी जाहिरन आपकी शोहरत आबिद और जाहिद और मुत्तकी, इस लिबास को पहन कर और हकीकी दीनदार बन रह जाना ये मुश्किल तरीन और सख्त तरीन काम है, और इस सिलसिले में कल्ब की हिफाजत भी इंतहाई मुश्किल है। तो इसीलिए इस तबके में से अगर कोई अपने फराइज की वाकई अंजामदेही करे और खुलूस नीयत के साथ इस मरहले में दाखिल हो, अब यहां पे गौर कीजिएगा, ये मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिस पर हम आमतौर से कॉन्टेंशियस हो जाते हैं कि खुलूस नीयत, पहली चीज खुलूस नीयत है इस मैदान में दाखिल होने के लिए, इल्म के मैदान में, दीन के मैदान में, फकत अपनी निजात की फिक्र में रहे, ठीक है, हमें जुमले पर एतराज होता है, हम अपनी निजात, सारी दुनिया की निजात के परेशान होते हैं सिवाय अपने, हमें सबको जन्नत में भेजना होता है, खाली अपनी फिक्र नहीं होती कि हमारा क्या हाल है, ठीक है, फकत अपनी निजात की फिक्र में रहे और अपनी इस्लाह के बाद दूसरों की इस्लाह की भी कोशिश करे। बल्कि यहां पर जो मुझे बात समझ में आती है वो ये होती है कि हकीकतन आप अपनी ही इस्लाह के ही प्रोसेस में दूसरों को भी बना देते हैं, यानी आप अपना ही रास्ता तय कर रहे होते हैं इल्लाह, और अगर वो रास्ता खुलूस से तय हो रहा होता है तो उसकी रोशनी से दूसरे भी फैजियाब हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। तो असल फोकस क्या है, इखलास नियत और अपनी तरबियत, अपनी जात की तरक्की, अपनी जात की इस्लाह, और एताम आले रसूल की हिफाजत करे, ठीक है, चार बातें, खुलूस नियत के साथ इस मरहले पर दाखिल हो, मेन फोकस अपनी निजात और अपनी तरबियत, तहजीब, तजकिया, तरक्की, तकर्रुब इलाही हो, उसके साथ दीगर बंदगान खुदा की इस्लाह करें, और यतीमान आले मोहम्मद की हिफाजत और किफालत करें। याद है ना आपको, ये मैंने कई दफा सुना है, यतीमान आले मोहम्मद वाला, तो उसका शुमार मुकर्रबीन और साबिकीन में होने के लायक है इस इंसान, ऐसे आलिम का, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम, वो इसमें इसके काबिल है कि जैसा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे पिदर बुजुर्गवार के चार असाम के बारे में फरमाया कि जुरारा, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, अबू बसीर और बुरैद, मिन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाह तआला वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, कि ये इस काबिल हैं कि जिन पर ये आयत मुंतबक होती है, जो इस आयत का मिसदाक है। और अगर इंसान इस जगह पर आ जाए तो फिर अहले इल्म की फजीलत में जो कुछ बयान हुआ है उसका एहसास ही मुमकिन नहीं। जैसे मैंने कुरान करीम में आपको अभी सुनाया था, उसमें पर्पज ऑफ क्रिएशन में उतुल इल्म, उलुल इल्म, कि इनसे ज्यादा फजीलत ही जिक्र नहीं की है किसी, इनसे ज्यादा यानी करामत और फजीलत में कोई हमको आगे ही नहीं नजर आता। एक रिवायत कहते हैं कि रसूल खुदा की एक हदीस इसके लिए काफी है इस बात को समझाने के लिए कि मन जा अहुल मौत वह हुआ यतलुबुल इल्म लियुहया बिल इस्लाम, वो इंसान जो इसलिए इल्म तलब कर रहा था कि उसके जरिए से इस्लाम को हयात अता करे, दीन दीन इस्लाम को जिंदा करे, और उस हालत में मौत आ जाए کانا بینہ و بین الانبیاء درجتن درجتن واحدتن فی الجنہ، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، کہ جو اس بنا پر طالب علم ہو کہ کیا کرنا ہے اس علم کا، کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو حیات عطا کرنا ہے، یعنی اسلام کو معاشرے میں زندہ کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو. تو آخر میں جو بات آتی ہے کہ جو وہ ہیں صاحبان فقہ و عقل، تیسرا گروہ جن کے بارے میں بات کی، ان کا ایک صفحہ ہی بیان کرتے ہیں، زیادہ نہیں، کہ یعنی وہ لوگ جو صاحب فہم و عقل ہیں، یعنی جن کا مقصد فقہ دین، فقہ دین آپ سمجھ رہے ہیں نا، فقہ دین یعنی دین کی حقیقت اور گہرائی تک پہنچنا، اور پھر وہاں سے جو ان کو، جیسے کہ اس کی مثال اس ڈائیور کی سی ہے جو سمندر کے اندر جاتا ہے اور وہاں کی گہرائیوں سے موتی اور جواہرات نکال کر لاتا ہے، یہ فقیہ وہ ہے حقیقتا. تو دین کا حصول، مقصد دین کا حصول، ادراک حقائق، ان کے آثار و علائم کیا ہیں، جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ ان کے دلوں میں حزن و اندوہ جگہ کر لیتا ہے، رنج و غم ان کے دلوں میں جگہ پیدا کر لیتا ہے حزن، لیکن یہ انکسار، یہ حزن مٹ جانے والے پست دنیاوی امور کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا کی وجہ سے محزون اور رنجیدہ نہیں ہوتے، بلکہ آخرت کا خوف، جیسے امام علی علیہ السلام جیسی ہستی، امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی، کہ جب نماز کے وقت اگر آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو کہ کس کے سامنے حاضر ہونے کا وقت آ گیا، تو یعنی بارگاہ خدا، میدان محشر، حساب، وہ خوف، اور فرائض عبودیت میں قصور. ان کا خوف اور حزن کیوں ہوتا ہے، ان کے قلب میں کس وجہ سے وہ رنج گھر کر لیتا ہے، ان کے ساری پیدا ہو جاتی ہے، خوف آخرت ہے، خدا کی بارگاہ میں حضوری کا رنج، اور فرائض عبودیت میں قصور کی بنا پر. جیسے میں نے بھی کہہ رہا تھا نا کہ تعارف، تعارف میں ساری ایک سے ایک لسٹ بنی ہوتی ہے. تو یہ انکسار و حزن، دنیا کے لیے انکسار اور حزن قلب کو تاریک اور منحوس بناتا ہے، اور آخرت کے لیے اور خدا اور بندگی کے حوالے سے جو انکسار اور حزن ہے، قلب کو نورانی اور پاکیزہ کر دیتا ہے، قلب کو جلا بخشتا ہے، صفائی عطا کرتا ہے. تو اسی طرح یہ اصلاح نفس کا مبدا اور فرائض عبودیت اور بندگی کی ادائیگی کا محرک بھی بن جاتا ہے. نور علم عالم کے دل سے آرام اور چین کو چھین لیتا ہے، یعنی یہ دنیاوی آرام اور چین سے نہیں بیٹھنے دیتا کہ بستر پہ پڑے رہو، کسی آرام والی جگہ میں بیٹھے رہو، بلکہ اس کو ان کی خوابگاہوں سے اٹھا کر مصلی عبادت پہ لے آتا ہے، کہ جب رات کی تاریکی میں لوگ اپنے بستروں پر پڑے ہوئے اس آرام کی نیند کو لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون ہوتے ہیں کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ اپنے امامے میں حنق کو باندھ لیتا ہے، اور تاریکی یہ شب میں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ اثر ہے اس علم کا، نور علم کا. اور اس عالم ربانی کی ایک پہچان اور بھی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کہ جو میں کئی دفعہ دیگر جگہوں پر بھی لوگوں سے عرض کر چکا ہوں، کہ ہمارا جو یہ رویہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کر لیا، اب جنت میری ہے، یہ بساط خود بندگی کے خلاف ہے. یعنی جو عبد حقیقی ہے اور جو عالم ہے اس سے بڑھ کر، وہ مکمل طور سے فرائض بندگی کو ادا کرنے کے باوجود بھی خوفزدہ رہتا ہے، اور اس وجہ سے خوفزدہ رہتا ہے کہ میں جتنا بھی ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عبدنا کا حق عبادتک، یعنی ہم کچھ بھی کر لیں نہ تیری معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ تیری عبادت اور بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور جو جملے خاص طور سے امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ہیں کہ ہر نعمت کا شکر ایک اور شکر کو واجب کر دیتا ہے، یا بلکہ شاید امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں کہ کئی اور شکر اس سے واجب ہو جاتے ہیں، اور جس میں ایک شکر یہ بھی ہے کہ نعمت کی شکر کی توفیق عطا کرنے کا شکر. تو علم انسان کو اس جگہ پہ لاتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سینہ ٹھونک کے جی جنت میری ہو گئی، اب خدا پر واجب ہو گیا مجھے جنت دے. تو بذات خود ایک بہت ہی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا، بندگی کے معیار سے گری ہوئی حرکت ہے کہ انسان اس طریقے سے خدا کی کہائیں، جیسے ہم لوگوں کے رویے ہوتے ہیں نا، ہاں میں نے اتنی مجلسیں کی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اب ہم یہاں سے دنیا سے نکلیں گے، قبر میں دندناتے ہوئے جائیں گے، کہاں میری جنت لاؤ، مجھے اس کی کنجیاں دو میرے محلات کی. تو عالم وہ ہوتا ہے حقیقتاً کہ جو فرائض بندگی کو کما حقہ ادا کرنے کے باوجود بھی خوفزدہ ہے، اور علم کا نور اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ تم جس قدر بھی اپنے فریضے کو پورا کرو پھر بھی قاصر اور مقصر ہو، اور شکر نعمت اور حقیقت عبادت کے عہد کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ان کے قلوب خوف و خشیت الہی سے پر رہتے ہیں، اور ان کے ہی لیے خدا نے فرمایا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، سورہ فاطر کی آیت، کہ بے شک بندوں میں سے علماء ہیں کہ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہوتی ہے. تو نور علم خوف اور حزن لاتا ہے، لیکن یہ والا خوف و حزن لاتا ہے. اور عالم اگرچہ کہ مسلسل اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی خوف آخرت سے آرام نہیں پاتا یہاں تک کہ وقت انتقال آ جائے، اور خدا سے مسلسل اپنی اصلاح کی دعا کرتا رہتا ہے. حق کے علاوہ کسی بھی کام میں مشغول رہنے سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور اپنے زمانے والوں سے ڈرتا رہتا ہے. کس بات سے ڈرتا رہتا ہے؟ جو یاد ہے آپ کو کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا دو ہفتے پہلے، کہ اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے والوں سے خوفزدہ رہتے ہیں یا گریزہ رہتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ بعض اوقات جو لیا جاتا ہے کہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ معاشرے کو چھوڑ کے گوشہ نشین ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کہ دنیا میں اکثریت فاسقین و فاجرین کی ہے، اکثرهم الفاسقون، انسانوں کی اکثر، یہ لوگ مجھے اس رستے میں ناکام نہ کر دیں. وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کس بات سے خوفزدہ ہوتا ہے؟ کہ کہیں وہ اس کو خدا کے رستے اور عالم آخرت کی طرف سفر سے نہ روک دیں. یاد ہے آپ کو حدیث عنوان بصری میں جو امام صادق علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں نا، کہ میں ایک مشغول بندہ ہوں اور میرے اوراد و وظائف ہیں، تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرو. اس سے جو بار بار آ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن اس حوالے سے بہت متوجہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی نمازوں کا آپ کا روٹین ہے، تو یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی وجہ سے اس کو خراب کر رہے ہیں یا اس میں مسئلہ پیدا ہونے دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے محتاط بھی رہنا ہے، خوفزدہ بھی رہنا ہے، اور ایک لمٹ میں رکھنا ہے زمانے اور اہل زمانے کو، کہ وہ دنیا اور لذائذ دنیا اس کے سامنے پیش کر کے کہیں اس کے نفس کو اغوا نہ کر کے لے جائیں. تو ایسا انسان وہ ہے کہ جسے خدا کی تائید نصیب ہوتی ہے اور اس کے ارکان وجود کو اللہ مستحکم کرتا ہے، اور وہ دن کہ جس دن ہر انسان الامان و الحفیظ پکار رہا ہوگا، اس دن اسے امان خدا حتماً اور یقیناً نصیب ہوگی. تو فیا لیتنی کنا معہم فنفوزا فوزاً عظیماً. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ حدیث تمام ہوتی ہے، اس کی تشریح و تفسیر. تو ہم نے علم اور صفت علم اور اس کے ذیل میں جو باتیں تھیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. اب انشاءاللہ میرے خیال میں دو یا تین باتیں اور رہ گئی ہیں، دو یا تین باتیں اور رہ گئی ہیں یعنی انہی صفات حسنہ میں، وہ مکمل کر کے پھر ہمارا تزکیہ نفس کا باب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو میری نیت ہے انشاءاللہ کہ اسلام کے اجتماعی جو معاملات ہیں پھر اس پر ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ گروپ پہ ڈال دیں، تقریباً 5 منٹ رہ گئے. تو جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.